سیدی و سندی محبی و محبوبی مرشدی و مولای شیخ العرب و رجم عارف اللہ حضرت مولانا شاہ حکیم محمد اختر صاحب رحمت اللہ علیہ کے ارشاد، کیا اثر تھا رسالت کی شان میں،
نور سنت ہے کون و مکان
تجلی کی تیرے برام میں،
آؤ کی شان بے انتہا کو کس طرح لائے اختر بیان آپ کی شان بے انتہا کو کس طرح لائے اختر بیان آپ کی شان بے انتہا
چند مسائل ہیں روزے سے متعلق. سحری کھا کر روزہ رکھنا اور سحری میں تاخیر کرنا اور افطار میں جلدی کرنا مستحب ہے. بغیر سحری کے روزہ ہو تو جاتا ہے لیکن بلا عذر سحری چھوڑنا خلاف سنت ہے. اور ناشکری بھی ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ایک نعمت دی ہے سحری کھانے سے روزے میں جو ہے وہ قوت عطا ہوتی ہے, روزے میں مدد ملتی ہے اور سحری کے اندر برکت بھی ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سحری کھانے میں برکت ہے اور دعا بھی فرمائی ہے. اور تاخیر کرنا سحری میں سے مراد یہ ہے کہ آخر وقت تک کھائے. اب یہ نہیں ہے کہ عین ایک منٹ رہ جائے پھر بھی پانی پینے کی حوث ہے, کچھ کھانے پینے کی حوث ہے, روزے کو خطرے میں ڈال دینا. پر ایک ضروری بات یہ ہے, حیرت ہوتی ہے کہ بعض لوگوں کو اب تک نہیں معلوم, اس مسئلے کو بتایا نہیں جاتا اس خیال سے کہ لوگوں کو یہ بات تو معلوم ہی ہوگی, لیکن بعض لوگ ابھی تک نہیں جانتے کہ سحری کے اوقات مقرر ہیں. بعض لوگ سحری کو اذان کے حساب سے ختم کرتے ہیں, اذان ہو گئی تو کھانا پینا چھوڑ دیا. اور بعض گاؤں گوٹ کے اندر یہ رواج ہے کہ جب تک اذان ہوتی رہتی ہے کھاتے پیتے رہتے ہیں تو ان کا روزہ نہیں ہوتا, بلکہ صبح سادت کا جیسے ہی وقت داخل ہو گیا سحری کھانا ممنوع ہو گیا, ہر قسم کی جو پابندی ہے روزے کی وہ شروع ہو گئی. تو لہٰذا اس سے دو چار منٹ پانچ منٹ پہلے ہی کھانا پینا احتیاطاً بند کر دینا چاہیے. اسی طرح ٹوتھ برش میں اگر ٹوتھ پیسٹ استعمال کرنا ہو تو اس سے روزہ مکروہ ہو جاتا ہے, اس لیے صبح سادت کا وقت داخل ہونے سے پہلے ٹوتھ پیسٹ وغیرہ سب منہ صاف کر کے فارغ ہو جانا چاہیے. پانچ منٹ پہلے بھی فارغ ہو گئے تو ان شاء اللہ تعالیٰ روزہ محفوظ ہے. اور اسی طرح افطار میں جلدی کرنا مستحب, اس کے اس سے مراد یہ ہے کہ جب یہ یقین ہو جائے کہ وقت ہو چکا اب خواہ دیر نہ کریں, اب جلدی کریں. اور دونوں چیزوں کے اندر جہاں تاخیر کرنا مستحب ہے اور جہاں جلدی کرنا مستحب ہے تو ان کے اندر اس کے خلاف کرنا ناشکری بھی ہے, ناقدری بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے افطار یعنی منہ کھول دیا ہمارا, اب ہم ادھر ادھر دیکھ رہے ہیں یا اس کے اوپر جو ہے وہ توجہ نہیں دے رہے کھانے پینے پہ. متوجہ ہو کر محتاج ہو کر بھوکوں کی طرح کھانا چاہیے. حضور اکبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں غلاموں کی طرح کھاتا ہوں. اس طرح بھوکا آدمی ہو تو محتاج بن کے کھانا چاہیے, اور جب وقت ختم ہو جائے تو اس کا بھی رعایت رکھنی چاہیے, لحاظ رکھنا چاہیے, اور اس وقت کچھ کھانا پینا کرنے سے روزہ خطرے میں پڑ جاتا ہے، اس لیے 5 منٹ پہلے سے ہی بند کر دیں. اور کبھی ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ ہماری گاڑی آگے ہو یا پیچھے ہو، اور کبھی یہ بھی ہو سکتا ہے کہ بعض اوقات یہ سائرن بجتے ہیں یا اذان کہنے والے کبھی اس میں غلطی کر دیتے ہیں. اس لیے ایک تو اپنی گاڑیوں کو درست رکھیں، دوسرے یہ کہ گھر کے اندر کیلنڈر رکھے جس میں سارے سال کے اوقات نماز لکھے ہوتے ہیں، اسی کے مطابق سحری اور افطاری بھی ہوتی ہے، غروب کا وقت اور صبح سعادت کا وقت اس میں لکھا ہوتا ہے، لیکن 2-1 منٹ اس میں پہلے کاؤنٹ کر لے، کیونکہ روزے کا معاملہ ہے سارا دن بھوکا پیاسا رہے اور ذرا سی بے احتیاطی سے روزہ جاتا رہے یہ اچھی بات نہیں ہے. اور سحری کو کھانا چاہیے، چاہے پانی ہی پی لے 2 گھونٹ، پر کھانے کی طبیعت نہیں ہے اور بوجھل ہے طبیعت کچھ بات ہے تو صرف پانی پی لے سحری کی نیت سے، انشاءاللہ اس میں بھی برکت حاصل ہو جاتی ہے. غیر مسلم کی افطاری سے افطار کرنا جائز اور درست ہے. اور رمضان مبارک میں مغرب کی اذان کے بعد جماعت میں اتنی تاخیر بہتر ہے کہ اطمینان کے ساتھ روزے دار کھا پی کر جماعت میں شرکت کر سکے، لہذا اذان کے بعد 10-12 منٹ تاخیر افضل ہے. غیر رمضان میں یہ حکم نہیں. غیر رمضان میں مغرب کی اذان ہونے کے بعد 2-1 منٹ کے بعد جماعت کھڑی کر دینی چاہیے. اور رمضان مبارک میں چونکہ روزہ ہوتا ہے اور اس میں نقاب بھی ہو جاتی ہے، ایسے وقت میں اطمینان سے روزے دار کھا پی کر مسجد پہنچ جائے، کیونکہ جماعت کے ساتھ نماز پڑھنا واجب ہے، سنت کے مطابق جماعت کے ساتھ نماز پڑھنا واجب ہے. تو افطاری کی خاطر سے جماعت کو نہیں چھوڑنا چاہیے، اور اس رعایت سے مساجد والوں کو چاہیے کہ 10-12 منٹ کی تاخیر کر لیا کریں، عام طور پر ہوتا بھی ایسا ہی ہے. اور رمضان مبارک میں فجر کی نماز اول وقت پڑھنے میں کوئی حرج نہیں، اس لیے کہ اول وقت میں زیادہ لوگ جماعت میں شرکت کرتے ہیں، اور اگر خوب چاندنا ہونے کے بعد پڑھی جائے تو بہت سوں کی جماعت چھوٹ جاتی ہے کیونکہ نیند کا غلبہ ہوتا ہے. تو ایسے وقت میں جو ہے فجر کی نماز کو اول وقت میں پڑھ لینا چاہیے تاکہ لوگوں کی جماعت ضائع نہ ہو. اور جو لوگ اپنی جماعت کو ضائع کر دیتے ہیں اور سست ہو جاتے ہیں یا نیند کے غلبے کو اپنے اوپر طاری کر لیتے ہیں، جماعت چھوڑ دیتے ہیں، بعضوں کی نماز قضا ہو جاتی ہے، تو ایسے میں یاد رکھنا چاہیے کہ روزے کا جو اجر ثواب ہے کامل وہ جاتا رہے گا. بھوکا پیاسا رہنے کی پھر جو ہے صرف ایک مشق ہوگی کہ بھوکا پیاسے رہ رہے ہیں، تو یہ اللہ تعالیٰ نے ایک سمجھ ہمیں عطا فرمائے کہ نماز اور روزے کا خاص تعلق ہے آپس میں. اگر نماز کو ہم ضائع کریں گے یا جماعت کو ضائع کریں گے تو یہ احمقوں کی وادی والا کام ہے، کہ احمق آدمی ہے جو اتنی بڑی عبادت کو لاپرواہی کی نظر کرتا ہے. اللہ تعالیٰ ہر مسلمان مرد کو جماعت کے ساتھ مسجد میں نماز پڑھنے کی ہمیشہ توفیق عطا فرمائے، خصوصاً رمضان مبارک میں. اور خواتین کو بھی جو ہے وہ اول وقت میں نماز پڑھ لینا چاہیے، کیونکہ نیند کا غلبہ ہو جاتا ہے، کاموں کا بوجھ ہوتا ہے ان کو، تو پہلے نماز پڑھ لیں پھر جتنی ہمت ہو کاموں کو نمٹا لیں. روزے میں انجیکشن لگانے کے متعلق یہ مسئلہ ہے کہ رگوں میں مسامات کے ذریعے اگر کوئی چیز بھائی اس طرح پیر نہ ہلاؤ، یہ اچھی بات نہیں. رگوں میں مسامات کے ذریعے اگر کوئی چیز روزے دار کے بدن میں پہنچائی جائے تو اس سے روزہ فاسد نہیں ہوتا، اس لیے انجیکشن سے روزے پر کوئی خرابی نہیں آتی. اور روزے میں انجیکشن کی طرح گلوکوز چڑھانے سے بھی روزہ فاسد نہیں ہوتا. اگر کسی کو کمزوری ہو جائے، شوگر کی کمی ہو جائے تو گلوکوز کا انجیکشن لگوا لے یا ڈرپ لگوا لے تو اس سے روزے میں کچھ نقصان نہیں ہے. روزے کی حالت میں کان میں تیل اور دوا ڈالنے سے روزہ فاسد ہو جاتا ہے، لیکن پانی پہنچنے سے روزہ فاسد نہیں ہوتا. اور ناک میں دوا ڈالنے اور پانی پہنچانے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے، اور اسی طرح حلق میں پہنچنے سے بھی روزہ فاسد ہو جاتا ہے. لہذا غسل جماعت جنابت میں یا اور کسی ضرورت کی وجہ سے غرغرہ یعنی غرارہ اور استنشاق میں مبالغہ نہیں کرنا چاہیے. استنشاق کہتے ہیں ناک میں پانی چڑھانے کو، اور غرغرہ حلق میں پانی ڈالنے کو، غرارہ کرنے کو. تو ان دونوں چیزوں سے اجتناب کرنا چاہیے ورنہ روزہ فاسد ہو جائے گا. روزے کی حالت میں سر میں تیل لگانے سے روزے میں کوئی خرابی نہیں آتی. آنکھ میں دوا ڈالنے سے اور سرما لگانے سے روزے میں کوئی خرابی نہیں آتی. اگر مسواک کرتے وقت اس کا ریشہ حلق میں داخل ہو کر پیٹ میں پہنچ جائے تو روزہ فاسد نہیں ہوتا. مسوروں سے خون نکل کر حلق میں داخل ہو جائے تو اس کی دو صورتیں، اگر تھوک خون کے برابر ہے یا زیادہ ہے اور حلق میں خون کا ذائقہ محسوس ہو جائے تو روزہ فاسد ہو جائے گا، یعنی اس کو نگلنا نہیں چاہیے، اس کو تھوک دینا چاہیے، پھر کوئی نقصان نہیں. لیکن اگر نگل لیا تو ایک تو یہ کہ خون ناپاک ہوتا ہے، اس کو نگلنا حرام ہے، اور اگر خود سے چلا گیا تو وہ اور بات ہے. لیکن اس سے اگر تھوک سے زیادہ خون کی مقدار ہے اور یہ حلق میں نگل لیا تو روزہ فاسد ہو جائے گا، اور اگر خون کم ہوا، تھوک کی مقدار سے کم ہوا تو فاسد نہ ہوگا. دھواں اگر بتی اور لوبان وغیرہ جلا کر اپنے پاس رکھ کر سونگنا، اس سے روزہ فاسد ہو جاتا ہے. لیکن اگر بل ارادہ سونگتا نہیں بلکہ بلا اختیار داخل ہو جائے تو روزہ فاسد نہ ہوگا. روزے میں منجر، دودھ تیز، دنداسا وغیرہ لگانا مکروہ ہے، ان سے احتراز کرنا چاہیے. اگر کسی کو اپنا روزہ بالکل یاد نہ رہے اور بے خیالی میں کھا لیا یا پی لیا یا اور کوئی ایسی پابندی نہیں کی اور بعد میں یاد آ جائے تو روزے پر کوئی اثر نہیں پڑے گا، بلکہ روزہ بدستور جاری ہے. بعض لوگ اس خیال سے کچھ کھانا پینا شروع کر دیتے ہیں کہ ہمارا تو روزہ نہیں رہا. اگر بھول کر کوئی بھی کام روزے کے خلاف کر لیا، پابندی کے خلاف، تو اگر بھول کے کیا ہے تو سب معاف ہے اور روزہ بالکل درست رہے گا. اگر وضو کرتے وقت حلق میں پانی چلا جائے تو اس سے روزہ فاسد ہو جاتا ہے. قضا لازم ہے، کفارہ نہیں، لیکن پھر دن بھر کھانا بھی جائز نہیں. اگر کسی وجہ سے روزہ فاسد ہو جائے، کھو جائے، اب یہ نہیں ہے کہ جی بھر کے کھا رہے ہیں، روزہ تو رہا نہیں. نہیں، روزے دار ہی کی طرح رہنا ضروری ہے. باقی انشاءاللہ وعن انس رضی اللہ تعالی عنہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال من کانت نیته طلب الاخرہ جعل اللہ غناه فی قلبه وجمع له شمله واتته الدنیا وهی راغمہ ومن کانت نیته طلب الدنیا جعل اللہ الفقر بین عینیه وشتت علیه امره ولا یأتیه منها الا ما کتب له. حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس شخص کی نیت اعمال خیر سے آخرت کی طلب ہو، اللہ تعالیٰ اس کو غناء قلبی عطا فرماتا ہے، یعنی اس کو مخلوق سے بے پرواہ کر دیتا ہے اور اس کی پریشانیوں کو جمع کر کے اطمینان خاطر بخشتا ہے. دنیا اس کے پاس چلی آتی ہے اور وہ دنیا کو ذلیل و خوار سمجھتا ہے. اور جس شخص کی نیت اعمال میں دنیا کا حاصل کرنا ہو، اللہ تعالیٰ افلاس کو اس کی آنکھوں کے سامنے کر دیتا ہے، یعنی فقر و افلاس اس کو محسوس ہونے لگتا ہے اور اس کے کاموں میں انتشار اور پریشانی پیدا کرتا ہے، اور دنیا تو اس کو صرف اسی قدر ملتی ہے جتنا کہ اللہ نے اس کے لیے مقدر کیا ہے. میرے شیخ رحم اللہ تشریح میں ارشاد فرماتے ہیں، یعنی جو آخرت کو مطلوب اور مقصود بنا لے گا، حق تعالیٰ کی طرف سے اس کو قلبی جمعیت اور سکون عطا ہوتا ہے اور اس کے لیے رزق کو آسان فرما دیتے ہیں. اور اگر آخرت کو پس پشت ڈالا اور دنیا کو مقدم اور مطلوب و مقصود بنایا تو اس کو قلبی پریشانی اور سرگردانی رہتی ہے اور رزق اتنا ہی ملتا ہے جو اس کی تقدیر میں، محض حرص اور طمع سے تقدیر سے زیادہ نہیں ملا کرتا. پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی پیاری سنتوں میں، معاشرت کی چند سنتوں میں سے ہے کہ کسی کے مکان پر جانا ہو تو اس سے اجازت لے کر داخل ہونا چاہیے. جب جماعی آئے تو سنت ہے کہ اس کو روکنے کی مقدور بھر کوشش کرے، اور اگر منہ کوشش کے باوجود بند نہ رکھ سکے تو بائیں ہاتھ کی پشت کو منہ پر رکھ لے اور ہاں ہاں کی آواز نہ نکالے، کہ یہ حدیث شریف میں ممنوع ہے. نشر الطیب فی ذکر النبی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میں سن 5 ہجری کے غزوات کے بیان میں قصہ غزوہ احزاب کا یہ ہے کہ جب بنی نذیر جلا وطن کیے گئے، حیی بن اختب بنی نذیر میں بڑا مفسد تھا، یہ خیبر میں جا رہا تھا چند مفسدوں کو لے کر مکہ پہنچا اور قریش کو آپ کی لڑائی کے واسطے آمادہ کیا اور تدبیر اور آدمیوں سے مدد دینے کا وعدہ کیا۔ مختلف قبائل مل کر 10,000 ہو گئے اور مدینہ کو چلے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سن کر بمشورہ حضرت سلمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ منورہ کے پاس بجانب کوہ سرا کے خندق کھودنے کا حکم دیا۔ دوسری جانب شہر پناہ اور عمارات سے محکم تھی اور بعد مرتب ہونے خندق کے وہاں اپنا لشکر قائم کیا اور لڑائی کا اہتمام کیا، اور جب لشکر کفار کا آ پہنچا خندق دیکھ کر بہت متحیر ہوا، اس لیے کہ عرب نے تو یہ صورت کبھی دیکھی نہ تھی۔ متصل خندق کے خیمہ زن ہو کر تیر و سنگ سے لڑتے رہے، ادھر سے بھی تیر و سنگ سے ان کو جواب دیا جاتا تھا، اور حیی بن اختب نے بنی قریظہ کو بھی اپنے ساتھ شریک کر لیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے احزاب میں تفرقہ ڈالنے کے لیے مشورہ کیا۔ ایک شخص نعیم بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قبیلہ غطفان سے تھے اور تازہ تازہ مسلمان ہوئے تھے اور کفار کو ابھی ان کے اسلام کی اطلاع نہ ہوئی تھی، عرض کیا کہ میں ایک تدبیر خلاف ڈالنے کی قریش اور بنی قریظہ میں کر سکتا ہوں، کیونکہ میرے اسلام کی ان کو خبر نہیں، وہ میرا اعتبار کریں گے۔ آپ نے حسب قاعدہ الحرب خدعہ اجازت دی اور وہ بنی قریظہ میں گئے اور کہا کہ تم نے جو قریش اور غطفان سے موافقت اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے عہد شکنی کی بیجا کیا، اگر یہ لوگ بغیر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے کام تمام کیے ہوئے پھر گئے تو محمد تم پر فوج کشی کریں گے اور تم کو تنہا ان کے مقابلے کی طاقت نہیں۔ یہود نے کہا کہ اب اس کی کیا تدبیر ہے؟ نعیم نے کہا کہ تم ان لوگوں کو کہلا دے دو کہ چند سردار یا اولاد سرداروں کی تم کو بطور رہن یعنی اول کے یعنی اول کے دے دیں کہ تمہارے پاس رہے، اگر محمد تمہارا قصد کریں گے تو ان سرداروں کی حفاظت کی ضرورت سے یہ لوگ تمہارے مدد کو ضرور آ دیں گے، اگر وہ لوگ اس کو منظور کر لیں تو سمجھ لو کہ دل سے ان کو تمہارا خیال ہے، اور اگر نہ مانے تو وہ دل سے تمہارے دوست نہیں۔ انہوں نے کہا کہ ہم ابھی پیغام دیتے ہیں۔ پھر نعیم وہاں سے قریش کے پاس آئے اور اپنا خیر خواہ ہونا ظاہر کر کے کہا کہ ہم نے سنا ہے کہ قریظہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے در پردہ مل گئے ہیں اور محمد نے ان کو کہلا بھیجا ہے کہ ہمارا دل تب صاف ہو جب تم قریش میں سے کچھ آیان ہمارے ہاتھ گرفتار کرا دو، سو انہوں نے اس کا وعدہ کر لیا ہے، سو اگر وہ تم سے آدمی طلب کریں ہرگز نہ دیجیے، اور وہاں سے اٹھ کر غطفان کے لوگوں سے بھی اسی طرح کہہ دیا۔ قریظہ کی طرف سے یہاں وہی پیغام آیا، قریش نے انکار کر دیا اور پورے طور سے ہر ایک کو دوسرے سے بدگمانی ہو کر باہم اچھا خاصا بگاڑ ہو گیا۔ جب احزاب تو زیادہ دن گزر گئے، ادھر بنی قریظہ کی ناموافقت سے ان کے دل افسردہ ہو گئے، اللہ تعالیٰ نے ایک پروا ہوا نہایت تند بھیجی کہ خیمے اکھڑ گئے، گھوڑے بھاگنے لگے۔ ابو سفیان نے کہا کہ اب ٹھہرنا صلاح نہیں، اور اسی رات لشکر کفار کا چلا گیا۔ سورہ احزاب میں اسی غزوے کا ذکر ہے۔
وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین، صلی اللہ علیہ وسلم۔